الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حملته امه کرہا اسے اس کی ماں نے پیٹ میں اٹھایا تکلیف سے ووضعته کرہا اور اسے جنا تکلیف سے وحمله وفصاله 30 شهرا اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہیں حتى اذا بلغ اشده یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے وبلغ 40 سنة اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے قال تو وہ کہتا ہے رب اوزعنی اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی وان عامل صالحا ترضاہ اور یہ کہ میں ایسا صالح اور نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وأصلح لي في ذريتي، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا کر، انی تبت الیک، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کر لی ہے، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اچھے اعمال. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں کے ساتھ، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں وہ بندوں کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کا حکم کرتا ہے، وہاں وہ اللہ کے بندوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم کرتا ہے، اور اس کی دو وجہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے وجود کا قائل ہونا، اللہ کی توحید کو ماننا، ایمانیات پر اعتقاد رکھنا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، یہ تو اللہ کا حق ہے. اور اللہ کے حق کے بعد حق آتا ہے مخلوق کا، اور مخلوق کے جتنے حقوق ہیں ان سب حقوق میں سب سے اعلی حق ماں باپ کا. اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ سب سے پہلے اپنے بندوں کو اپنے حقوق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ خالق کا حق بہرحال مخلوق کے حق سے اعلیٰ ہے. اور پھر اپنے حق سے فارغ ہونے کے بعد جب مخلوق کے حق کی طرف آتے ہیں تو مخلوق کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق میں جو سب سے اعلیٰ حق ہے ماں باپ کا حق، اس کو بیان کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، اور اس عہد و پیمان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یہ اللہ کا حق ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے مخلوق کے حقوق، اس میں سب سے پہلا حق وبالوالدین احسانا وبذی القربا، آگے پھر دوسرے حقوق. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو بجز اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. واعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ تم کسی چیز کو شریک قرار مت دو. وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ والیتامیٰ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ بیشتر جگہوں میں پہلے اپنا حق بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کا حق بیان کرتے ہیں. اور ایک اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کا ایک اصل سبب ہے اور ایک ظاہری سبب. اصل سبب تو خالق کائنات ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ انسان کو وجود دیتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، اور ظاہری سبب ماں باپ. اس لیے بھی اللہ تعالی شانہ جب اپنا حق بیان کرتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو اس لیے کہ میں تمہارے وجود کا اصل سبب ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری سبب کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ اصل سبب تو میں ہوں لیکن ظاہری سبب تمہارے ماں باپ ہے، اس لیے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور یہ چیز ہمیں حدیثوں میں بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر القبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا ہوگا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو گناہ بیان فرمایا وہ اپنے حق سے متعلق تھا، الاشراک باللہ. جو بڑے گناہوں میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا گناہ ہے اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، اس کے ساتھ شرک کرنا. اور نمبر دو پر وعقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور اللہ تعالی شانہ نے 21 پارے میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا ذکر کیا ہے، نصیحتوں کا ذکر کیا ہے. اس میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، سب سے پہلی نصیحت، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، اس لیے کہ یہ بڑا بھاری ظلم ہے، یہ بڑا بھاری گناہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسری نصیحت ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہے یا بنی انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس کے بعد تیسری نصیحت ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، آگے ہے وامر بالمعروف، آگے ہے ونہا عن المنکر، آگے ہے واصبر علی ما اصابک، پھر آگے ولا تصیر خدک للناس. تو سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ اللہ تعالی شانہ کے حق سے متعلق ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر نصیحت کی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ اگر تو کوئی اچھا یا برا کام کرے وہ کتنا بھی مخفی کیوں نہ ہو، اللہ جل جلالہ عام نوالہ قیامت کے دن حساب کے وقت اس عمل کو ضرور ظاہر کر دیں گے. یہ دوسرے نمبر کی نصیحت ہے. تو شرک کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے حق کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا نمبر ایک شرک مت کرنا، اور نمبر دو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرنا. اور یہ تیسری نصیحت ہے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. لیکن حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت نہیں کی. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک سے روکا, اور شرک سے روکنے کے بعد ایک اور نصیحت پر چلے گئے. ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی جو نصیحت تھی وہ نہیں کی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے اسلوب پر چلتے ہوئے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحتیں تھیں ان میں فصل کر دیا, اور ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے. ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اب روک دی. یہ اسلوب ہے قرآن کا بیشتر جگہوں پر, کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حق کو بیان کرتے ہیں, اور اپنے حق کو بیان کرنے سے فارغ ہونے کے بعد ماں باپ کا حق بیان کرتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بیٹے کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اسلوب پر چلتے ہوئے اس طرح نصیحت کیوں نہیں کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرنا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ شریف انسان کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے, اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے شریف لوگوں میں سے تھے, اس لیے وصیت تو وہی ان کو کرنی چاہیے تھی اور وہ کرتے, لیکن چونکہ اس میں اپنے حق کا مطالبہ تھا اس لیے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس اسلوب پر چلتے ہوئے ماں باپ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ ووصینا الانسان بوالدیہ. اور قرآن میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالی شانہ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے, شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے معاف ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ توبہ کرے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں میں سے جس گناہ کو چاہیں گے بخش دیں گے بغیر توبہ کی بھی, یہ اللہ کو اختیار ہے. قانون تو یہی ہے کہ جو کبائر ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, لیکن اگر اللہ چاہیں تو قانون کے خلاف معاف بھی کر سکتے ہیں, یہ قانون انہوں نے خود بنایا ہے. تو عدل کا معاملہ کر کے معاف نہ بھی کریں, اور فضل کا معاملہ کر کے معاف کر بھی سکتے ہیں. لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں, چاہے وہ کبائر سے تعلق رکھتے ہوں چاہے صغائر سے تعلق رکھتے ہوں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جس کے لیے جس گناہ کو معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں. اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل ذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین, جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں میں سے اللہ جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں سوائے ماں باپ کی نافرمانی کی. وہی اسلوب, کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء, تمام گناہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں, الا عقوق الوالدین, سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے. اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی شرک کے بعد اتنا سنگین جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس گناہ کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں. فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بندے کو آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی چکھاتے ہیں. تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، شرک بھی اور ماں باپ کی نافرمانی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس اسلوب پر چلتے ہوئے یہاں بھی سب سے پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا حق بیان کرنے سے فارغ ہوئی کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لے آتے ہیں، شرک سے توبہ کرتے ہیں، کفر سے توبہ کرتے ہیں، ثم استقاموا پھر عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون بطور بدلے کے ان اعمال کا جنہیں وہ کیا کرتے تھے. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ حق کے بعد بندوں کے حقوق میں سے جو سب سے اعلی حق ہے ماں باپ کا حق، اسے بیان کیا جا رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ہم نے انسان کو حکم کیا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ہم نے انسان کو وصیت کی. یہ وصیت جو ہے، وصیت یہ بھی حکم ہی ہے، لیکن وصیت اس حکم کو کہتے ہیں جو تاکید سے بھرا ہوا ہو. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کو مؤکد حکم کیا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کا، حسن سلوک کا، بھلائی کا، کہ وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ماں باپ کی تعظیم و تکریم بھی کرے، اس کا ہم نے حکم کیا. اور ماں باپ میں سے، ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم اس لیے کیا اور اس حکم کو مؤکد کر کے اس لیے یہ حکم دیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کے اپنی اولاد پر کیا کیا حقوق ہیں. اب حقوق اتنے ہیں اولاد کے، ماں باپ، ماں باپ کے اولاد کے اوپر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مختصر مجلس میں کیا کیا بیان کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہما جنتوں کا و نارو کا، میں ماں باپ کے حقوق کیا بیان کروں، بس اتنا تم سمجھ لو کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم ہے. اس لیے کہ ماں باپ بہت مشقت برداشت کرتے ہیں، بہت مشقت برداشت کرتے ہیں. میں یہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اولاد کو ان کی جوانی کی منزل تک ماں باپ اس وقت پہنچا پاتے ہیں جب وہ اپنی جوانی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں، یعنی اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے پیچھے پوری خرچ کر ڈالتے ہیں، تب جا کر کے اولاد جوانی کی کرن کو دیکھتی ہے. اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توانائیاں، اپنا سب کچھ اولاد کے پیچھے لگا دیتے ہیں وہ. اور ماں باپ میں بھی جو مشقت اولاد کے لیے اٹھائی جاتی ہے اس میں ماں کا حق زیادہ، اس لیے کہ حملت امہ کرہن، 9 مہینے تک ماں اسے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے پھرتی ہے 9 مہینے تک. یہ پر مشقت دور ہوتا ہے, یہ ماں ہی جانتی ہے. اس کا احساس اور اس کا اندازہ دیکھنے والوں کو نہیں ہو پاتا. حمل کے ان 9 مہینوں میں کن کن مشکلات سے, کن کن دشواریوں سے, کن کن تکلیفوں سے ایک ماں گزرتی ہے, اس کا اندازہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے, اس کا احساس ایک ماں ہی کو ہو سکتا ہے. حملت امہ کرہن, اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا, اپنے پیٹ میں رکھا, کرہن تکلیف سے, بڑی مشقت کے ساتھ. ووضعتہ کرہا, اور پھر اسے پیٹ سے رکھا, یعنی اسے جنم دیا تکلیف سے, بڑی مشقت کے ساتھ. یہ دو تکلیفیں الگ الگ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پہنچا. ابھی ابھی وہ طواف سے فارغ ہو کر اپنی والدہ کو لے کر آیا تھا. اس زمانے میں لوگوں کو ماں باپ سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا انتظام بھی کر سکتا تھا, لیکن نہیں, اس نے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا, اور کندھوں پر اٹھا کر اس نے طواف کروایا. ہو سکتا ہے کہ عمرہ یا حج بھی کروایا ہو. اور پھر وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا, اور اس نے 2 شعر پڑھے. انی لہا بعیرہ المذلل ان اذعرت رکابہا لم اذعر حملتہا اکثر مما حملت فہل جازیتہا یا ابن عمر. میں میری ماں کے لیے ایک فرما بردار اونٹنی بن گیا ہوں. فرما بردار اونٹنی سے جب بھی تقاضا کرتا ہے مالک, وہ تیار ہو جاتی ہے, اس پر وہ سوار ہو جاتا ہے. اب 5 کلومیٹر کا سفر کرے یا 1000 کلومیٹر کا سفر کرے, نکیل کو جس طرف کھینچتا ہے اس طرف چل پڑتی ہے, جب ایڑ لگاتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک فرما بردار اونٹنی کے مانند ہو گیا ہوں. یہ مجھے دن کو بلائے تب بھی میں حاضر ہو جاتا ہوں, رات کو بلائے تب بھی حاضر ہو جاتا ہوں, میری صحت کے زمانے میں بلائے تب بھی خدمت کے لیے حاضر, اور بیماری میں بلائے تب بھی خدمت کے لیے حاضر. میں فارغ ہوتا ہوں تب بھی وہ پکارتی ہے پہنچ جاتا ہوں, اور مشغول ہوتا ہوں تب پکارتی ہے, اس وقت بھی میں حاضر ہو جاتا ہوں. اور اونٹنیاں کبھی کبھی بدک بھی جاتی ہیں, میں کبھی نہیں بدکتا, میں کبھی نافرمانی نہیں کرتا. اور اس نے تو مجھے اپنے پیٹ میں صرف 9 مہینوں تک اٹھایا ہے, لیکن یہ تو ایک عرصے سے بیمار ہے. اس نے جتنی مدت تک مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے اس سے زیادہ میں اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا چکا ہوں. سوال میرا یہ ہے, اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فہل جازیتہا یا ابن عمر, اے ابن عمر, کیا میں میری ماں کو, اس نے مجھے جو اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا 9 مہینوں تک یا اس کے بعد 2-3 سال تک, اس کا میں بدلہ ادا کر چکا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال میرے بھائیو ہمارے دور کا نہیں ہے. ہمارے دور میں جو سوال ہوتا ہے اس قسم کا, اس کا منشا کیا ہوتا ہے؟ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کیا اب میں فارغ ہو گیا ہوں یا نہیں. جو کچھ مجھے کرنا تھا کر چکا ہوں یا نہیں, کیا اب میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہوں یا نہیں. یہ وہ دور تھا, خیر کا دور تھا. مقصد صرف اتنا تھا کہ اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں, اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میرا منشا تو صرف اتنا ہے کہ مجھے آخرت کے معاملے میں جو فکر ہے وہ کم سے کم دور ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں ارشاد فرمائے کہ لا ولا بزفرت واحدت, لا ولا بزفرت واحدت, تو حق تو کیا ادا کرتا, تیری ماں نے تجھے جب جنا تھا اور جننے سے پہلے جب اسے درد زہ ہوا تھا اور اس درد زہ کی تکلیف کی وجہ سے اس نے جو کرب و بے چینی میں سانس لیا تھا اس ایک سانس کا بھی تو بدلہ نہیں ادا کر سکا ہے. سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ ایک شخص اپنی ماں کی اس طرح دل و جان سے خدمت کرے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ درد زہ کے موقع پر جو کرب و بے چینی سے تمہاری والدہ نے ایک سانس لیا تھا اس سانس کا بدلہ بھی تم ادا نہ کر سکے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے کتنے حقوق ادا کر چکے ہیں. حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہا, ماں باپ کی اپنے اولاد کے لیے ایک قربانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ 9 مہینوں تک اپنے پیٹ میں اپنے اولاد کو لیے لیے پھرتی ہے, اور دوسری قربانی درد زہ جنتے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد تیسری مشقت دودھ پلانے کا زمانہ, دودھ پلانے کا زمانہ. یہ 2 سال مزید, وحملہ وفصالہ 30 شہرا, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. قرآن کہتا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 کامل سالوں تک دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وفصالہ فی عامین, بچے کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہوتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا, حمل اور دودھ چھڑانا یہ دونوں چیزیں ملا کر 30 مہینے کی مدت ہے. ان 3 آیات سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے, حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے 6 مہینے کے بعد اس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو متہم بالزنا نہیں کیا جائے گا, اس پر زنا کی تہمت نہیں لگائی جائے گی. اسی کا قرآن سے یہ پتا چل رہا ہے کہ 6 مہینے میں اولاد پیدا ہو سکتی ہے. حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. کوئی بچہ 7 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے, کوئی 8 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے, اور عموماً 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں, اور 9 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے, 11 مہینے کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے, 12 مہینے کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس میں مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کتنی مدت کے بعد پیدا ہو سکتا ہے. کم سے کم مدت تو 6 مہینے, 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی عورت کسی سے نکاح کرتی ہے اور نکاح میں آنے کے بعد 6 مہینے کی مدت کے اندر اندر اگر اس کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے تو یہ زنا کی اولاد ہے. یہ شرعی قاعدہ ہے, قانون ہے شریعت مطہرہ کا. اس لیے کہ 6 مہینے سے کم کی مدت میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, اور اگر 6 مہینے کی مدت کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ 9 مہینے سے پہلے ہو, 8 مہینے سے پہلے ہو, 7 مہینے سے پہلے ہو, یہ زنا کا بچہ نہیں ہو سکتا. اس کی اس کے شوہر کی طرف نسبت کی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، اور اس میں عورت پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ شادی ہوئی اور شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اور عموماً بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنوائی کے بعد حد کا فیصلہ کیا، رجم کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں آیات پڑھ کر سنائی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو دودھ پلانے کی مدت کیا ہوئی؟ 2 سال۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ وفصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا 2 مہینے میں ہے، 2 سال میں ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور یہاں پر جو ہے حمل اور دودھ پلانے کی دونوں کی مدت بیان کی گئی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ چنانچہ نحوی اعتبار سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، ومدت حملہ ومدت فصالہ 30 شہرا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری 2 آیتوں سے دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال متعین ہے، جو کہ 24 مہینے، اور یہاں یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل دونوں ملا کر کے 30 مہینے، تو اس سے پتا یہ چلا کہ حمل کی مدت 6 مہینے ہوئی، تو کم سے کم 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اس کی طرف ذہن نہیں گیا تھا، اور آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو، 6 مہینے کے اندر اندر، تو وہ زنا کا بچہ ہوگا، اور 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال بچہ ہوگا، وہ زنا کا بچہ نہیں ہوگا، عورت کو متہم بھی زنا نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں رضاعت کی اکثر مدت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ فقہی مسائل ہیں، میں ان کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اور نہ قرآن مجید کا یہاں مقصود یہ فقہی مسائل ہیں۔ حمل کی کم سے کم مدت کو بیان کیا، اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان کیا، یعنی ایک عورت اپنے بچے کو کتنی مدت تک دودھ پلا سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 2 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اب وہ بچہ عادت چھوڑ نہیں رہا ہے، یا یہ کہ بچہ بہت کمزور ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ چھلک رہا ہے، ڈاکٹروں کی طبیبوں کی یہ رائے ہوئی، ماں نے بھی دودھ پلایا، دل چاہتا ہے کہ دودھ پلائیں، 2 سال کی مدت کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ اور 2 سال کی مدت کے اندر اندر اگر کوئی عورت کسی کو دودھ پلاتی ہے تو یہ رضائی بیٹا ہو جائے گا، اور رضائی بیٹے اور رضائی ماں کے جو احکام ہیں وہ سارے مرتب ہوں گے۔ اور اگر دو سال گزر جانے کے بعد کوئی دودھ پلاتا ہے, کوئی دودھ پلاتی ہے کوئی عورت, تو چونکہ رضاعت کی مدت دو سال ہے اس لیے رضائی ماں اور رضائی بیٹا رضائی بیٹی نہیں بنیں گی. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضا ڈھائی سال ہے, مدت رضا ڈھائی سال ہے. اس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ ہمارے ائمہ احناف اور فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ دو سال کی مدت گزر جانے کے بعد ڈھائی سال کے اندر اندر اگر کوئی عورت کسی کو دودھ پلاتی ہے تو یہ کام تو ناجائز ہے, اور مدت رضاعت کے بعد دودھ پلا رہی ہے, لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس لیے نکاح وغیرہ کے مسائل میں احتیاط کا معاملہ کیا جائے. یہ صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. میں ایک اور بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہاں پر مدت اقل مدت حمل کو بیان کیا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے, زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان نہیں کیا. تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی اگ چکے تھے, اتنی لمبی مدت کے بعد بچہ پیدا ہوا. اس کی اکثر مدت کیا ہے اس کی بحث قرآن نے نہیں کی, اقل مدت کی بحث کی کہ کم سے کم مدت 6 مہینے. اور جہاں تک دودھ پلانے کا تعلق ہے تو اس کی کم سے کم مدت سے بحث نہیں کی. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دودھ پلاتی ہی نہیں, یا یہ کہ پلانا چاہتی ہیں مگر دودھ نہیں ہے, پلا نہیں پاتی, کوئی بیماری ہے, کوئی وجہ ہے, اطبا منع کرتے ہیں. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ 3 مہینے کے بعد چھاتی خشک ہو جاتی ہے, 6 مہینے کے بعد خشک ہو جاتی ہے. کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر بچے کو کسی اور کے سپرد کرنا پڑتا ہے. 1.5 سال کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچہ کھانے پینے لگ جائے. زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کی 2 سال ہے. اگر کوئی عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہتی ہے تو شریعت مطہرہ نے اسے یہ حق دیا ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. کم سے کم مدت جب چاہے چھوڑا دے حالات وغیرہ کو دیکھ کر. کم سے کم مدت کو بیان کیا گیا حمل کی, حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان نہیں کیا گیا, اس لیے کہ مختلف حالات میں مختلف مدتیں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ. اور رضاعت کی کم سے کم چونکہ شریعت نے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا. جب جی چاہے دودھ چھڑا دے, اپنا دودھ چھڑا کر کے کسی اور کا دودھ پلائیں, لیکن طبی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اولاد کے لیے سب سے اچھا دودھ مدت رضاعت میں اپنی ماں کا ہوتا ہے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ یہ قربانی برداشت کر لیں اور اپنی اولاد کو دودھ پلائیں اپنا خود کا. حمل میں کم سے کم مدت کو بیان کیا گیا, حمل میں کم سے کم مدت کو, اور رضاعت میں زیادہ سے زیادہ مدت کو. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم مدت کو بیان کرنے کے نتیجے میں عورت محفوظ رہ سکتی ہے. اگر کم سے کم مدت کو بیان نہ کرتے, ایک اسلامی معاشرہ ہے تو اسلامی معاشرے میں کوئی عورت زنا تو کرے گی نہیں. اگر شریعت کم سے کم مدت کو بیان نہ کرتی اور 8 مہینے کے بعد کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا, 7 مہینے کے بعد کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا, 6 مہینے کے بعد کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا, اس کے اوپر انگلی اٹھتی, تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے مدت حمل کی کم سے کم مدت کو بیان کر کے عورت کی حفاظت کر لی. اور مدت رضاعت میں زیادہ سے زیادہ مدت کو اس لیے بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت پر ہی پردے وغیرہ کے مسائل مرتب ہوں گے. زیادہ سے زیادہ مدت کہ 2 سال کی مدت مدت رضاعت ہے, ان 2 سالوں کے اندر اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو پھر یہ محرم بن سکتا ہے. ان 2 سالوں کے اندر اندر کسی نے دودھ نہیں پیا ہے تو وہ محرم نہیں بن سکتا. اس میں بھی عورت کی حفاظت ہے.
تو اقل مدت حمل کو بیان کر کے بھی عورت کی حفاظت کی اور اکثر مدت رضاعت کو بیان کر کے بھی عورت کی حفاظت کی. اور وہ اس لیے کی کہ حملت ہو امہ کرہن و وضعت ہو کرہا, وہ بڑی مشقت برداشت کرتی ہے, تو اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ قرآن مجید اس کی حفاظت کا کچھ سامان پیدا کرتا تھا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا, اس لیے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ان کا ہے, اور ان کا سب سے بڑا حق اس لیے ہے کہ وہ ایک انسان کے لیے جتنی قربانیاں کرتے ہیں, جتنی مشقت اٹھاتے ہیں, جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, اتنا کوئی نہیں کرتا. اور ان دونوں میں بھی چونکہ بطور خاص ماں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے, اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کا بطور خاص ذکر کیا, حملت امہ کرہا, اس کی ماں نے اسے اٹھایا تکلیف سے مشقت سے, اس کی ماں نے اس کو جھنا تکلیف سے مشقت سے, اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا یہ 30 مہینے پر محیط رہ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من ابرو, میں کس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں, اور دوسری روایت میں کہ من احق کو بے حسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امو, کا تیری ماں, ثم من, پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری مرتبہ جواب دیا, امو کا تیری ماں. ثم من, پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ امو کا تیری ماں. تین مرتبہ فرمایا امو کا. پھر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم ابا کا, پھر تیرے ابا. ثم ادنا کا فادنا کا, پھر اس کے بعد جو رشتے داری میں قریب ہے, اور پھر اس کے بعد رشتے داری میں جو قریب ہے. تین مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی, اس کے بعد باپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن سلوک کے ضمن میں ذکر کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماں وہ تین کام کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا. ایک پیٹ میں اٹھانا, دوسرا جننا, اور تیسرا اسے دودھ پلانا. اور یہ تین کام ایسے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں ماں کا کوئی شریک نہیں ہوتا. پیٹ میں اٹھاتی ہے, اس میں تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. جنتی ہے, اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور یہ جو مدت ہے دودھ پلانے کی, یہ 2.5-3 سال کی جو مدت بچپن کی ہے, اس میں اسے دودھ پلانا پڑتا ہے, اس کے بدن کو دھونا پڑتا ہے, اس کی ٹھنڈی سے گرمی سے حفاظت کرنی پڑتی ہے, اس کی بیماری کو سمجھ کر اس کی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے. رات دن ماں اس میں لگی ہوئی ہے. انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں جو مائیں ہوتی ہیں, انہیں اس مشقت کا 1% بھی حصہ برداشت نہیں کرنا پڑتا جو انسانوں کی مائیں کرتی ہیں. ادھر پیدا ہوئے کہ ادھر خود چلنے پھرنے لگ گئے. جو جانور دودھ پیتے ہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد ماں ان کی اتنی فکر نہیں کرتی, وہ خود ہی بچہ لڑکھڑاتے ہوئے آ کر کے منہ مارتا ہے اور دودھ پینے لگ جاتا ہے. بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ کیڑوں مکوڑوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور خود اپنی غذا. لیکن ایک بچہ ہے کہ اس کی ہر چیز کو سمجھنے کی ماں کو فکر کرنی پڑتی ہے, اس کی ہر چیز کا خیال ماں کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ حمل جو ہے, حمل یہ پیٹ کے حملے سے فارغ ہونے کے بعد بھی کئی مہینوں تک رہتا ہے, اٹھانا اٹھائے اٹھائے پھر نہ اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین تین مرتبہ جو فرمایا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پیٹ میں اٹھاتی ہے, پھر ہمیں جنتی ہے, اور پھر ہمارے چلنے پھرنے کے قابل ہونے تک ہمارا سب کچھ کرتی ہے, بلکہ ہماری شادی تک ہمارا سب کچھ کرتی ہے. کتنی ضرورتیں ہیں جو ہماری مائیں ہماری پوری کرتی ہیں, بلکہ ہمارے زمانے میں تو شادی کے بعد بھی وہی کرتی ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں ممتا اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ میری بہو میرے بیٹے کو راحت پہنچانے کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار نہیں کر رہی, تو وہ خود کر لیتی ہے. میرے بھائیو, ان ماؤں کو ستاتے ہیں, ان ماؤں کو ستاتے ہیں, یہ مائیں ہمارے لیے بڑھاپے میں بوجھ بن جاتی ہیں. اور عورت کے اسی مقام کی وجہ سے قرآن نے باپ کا یہاں پر صرف ایک مرتبہ ذکر کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانًا, اس میں باپ کا ذکر آیا, اور ماں کا تین مرتبہ ذکر کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی ہمیں قدر نصیب کرے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ سعادت عظما ہمیں نصیب کرے کہ ہم ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں, ہم ان کے جگر کی ٹھنڈک بنیں, ہم ان کے لیے خوشیوں کا سامان بنیں, اور موت تک ان کی خدمت کریں, ان سے محبت کریں, ان کی تکریم کریں, ان کی تعظیم کریں, اور ان کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے وہ ہم کریں, اور بالخصوص ماں کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے کہ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور تعظیم و تکریم میں باپ کا حق زیادہ ہے. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك.